ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في مقام الكتاب المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وواجبرا صلاة على محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد عظیم کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں کربلا اور زبور کے عنوان سے کہ جب تک انسان کربلا کو نہیں سمجھتا تب تک وہ زبور امام کی تیاری نہیں کر سکتا. ہم لفظوں میں بھی الجھے ہوئے ہیں اور ہم واقعات میں بھی الجھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنے بچے کو جناب ہود کا واقعہ سناتے ہیں، کبھی جناب صالح کا واقعہ سناتے ہیں، کبھی سورہ بقرہ کا واقعہ سناتے ہیں، کبھی کسی جوان کو جناب یوسف کا واقعہ سناتے ہیں، بالکل اسی طرح کبھی اپنے جوانوں کو کربلا کا واقعہ سناتے ہیں. اس طرح ممبر سے خیبر کو سنایا جاتا ہے، خندق کو سنایا جاتا ہے. ایک مرتبہ بیان کرنے والا صرف واقعہ بیان کرتا ہے، اس واقعے کا میسج بیان نہیں کرتا. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ میں گلی سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا ایک بچہ گلی میں گر گیا اور آپ نے بتایا، اگلے نے بڑا افسوس کیا، کہاں جب زمین پر گرا اس کا سر بھی زمین پر لگا اور سر سے بھی خون جاری ہوا. کبھی آپ نے کہا میں گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک بائک والا آ رہا تھا اور گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ کھلا ہوا تھا، اس کی بائک اس کے اندر چلی گئی اور بڑا افسوس کا مقام ہے، وہ گر کر مر گیا. آپ نے بھی واقعہ سن کے افسوس کیا کہ بچہ گرا، بائک والا گرا، دو لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ لوگ دونوں مر گئے. آپ نے واقعہ سنا، افسوس کیا، لیکن آپ نے دوسرا پہلو نہیں سوچا جو اصل پہلو تھا کہ صرف واقعات کو دیکھو نہیں، یہ سوچو یہ واقعہ رونما کیوں ہوا، وہ بچہ گرا کیوں، وہ بائک والا زمین پر کیوں گرا اور وہ کون سی وجہ تھی کہ ان گاڑیوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ایک ہے صرف واقعے کو سننا اور اس پہ افسوس کرنا، دوسرا یہ ہے کہ واقعے کو سنا بھی جائے اور اس کی وجہ کو بتایا بھی جائے. بھائی قوم عاد و ثمود پر اگر عذاب نازل ہوا تو عذاب کیوں نازل ہوا، ان کی کون سی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. اسی لیے معصومین نے بارہا سمجھایا کہ اے مؤمن، اے مسلم، یہ کتاب قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اسٹوریز کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تزکیے کی کتاب ہے. یہ کتاب تمہیں انسان بنانے کے لیے آئی ہے اور اس دنیا سے انسان بنا کر لے جانے کے لیے آئی ہے. یہ کتاب تجھے لقاء اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہے. یہ کتاب تجھے جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئی ہے اور یہ کتاب تجھے جہنم سے دور کرنے کے لیے آئی ہے. لیکن اگر صرف واقعات کو پڑھو گے، کتاب تو پڑھ رہے ہو لیکن اس کے ہدف کو نہیں سمجھ رہے. بالکل اسی طرح اگر ممبر سے خیبر ہو یا خندق ہو یا کربلا کا واقعہ ہو یا کسی اہل بیت کی زندگی کو سنایا جائے، یہ واقعات تو ضرور آئے لیکن ہم اس زندگی سے کچھ سیکھ نہیں رہے. سر بات پڑھے محمد والے محمد. تو انسان ایمان کی منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سمجھے اور سوچے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مجھے صرف ذاکر پسند نہیں ہیں جو دن رات تسبیح اٹھائیں، مثلاً علی علی کرتا رہے یا اللہ اللہ کرتا رہے یا حسین حسین کرتا رہے. یعنی یا حسین کرنا بڑا آسان ہے، یہ ذکر کرنا بڑا آسان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ذکر کے ساتھ فکر بھی کیا کرو. اگر ذکر کر رہے ہو تو سوچا کرو یہ ذکر کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا.
یا علی کہنا بڑا آسان ہے لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، یا حسین کہنا بڑا آسان ہے لیکن حسین کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، یا رسول اللہ کہنا بڑا آسان ہے یا اللہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن ان جیسی زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہی وہ لمحہ فکریہ ہے جس کے لیے اہل بیت اس کائنات میں آئے، مصیبتیں اپنے وجود پہ اٹھائیں لیکن ہمیں بیدار کرنا چاہتے تھے۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ شمر لعین امام حسین کا سر قلم کرنے والا ہے، اور اس آخری لمحے میں امام حسین ایک جملہ فرماتے ہیں، فرمایا شمر مجھے 10 منٹ دے دے، میری روح خود بخود بدن سے نکل جائے گی، اتنا خون میرے بدن سے بہ چکا ہے، اگر تو 10 منٹ کی مہلت دے حسین خود بخود دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ 10 منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتا، ہمیں اس کا مزاج تو پتا ہے لیکن حسین کے مزاج کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ امام حسین اسے کہہ رہے ہیں جس نے اتنے ظلم کیا ہے، جتنے اتنے بڑے بڑے مظالم کیا ہے، لیکن امام کو شمر کی بھی فکر ہے کہ اگر یہ میرا گلا کاٹے گا تو لعین بن جائے گا، اگر حسین کا گلا کاٹے گا یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے گا، امام اس کی بھی فکر ہے کہ 10 منٹ دے دے یہ گناہ کبیرہ نہ اٹھا۔ یعنی حسین ایک ایسا درد رکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے سامنے آنے والا کون ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس نے میرا راستہ روکا ہے، اس نے میرے اکبر کو مارا ہے، امام کو یہ پرواہ نہیں ہے۔ اگر حسین کو پرواہ ہے تو ایک چیز کی پرواہ ہے، اگر ہو سکے تو دنیا سے جانے سے پہلے بھی میں ایک کو جنتی بنا کے چلا جاؤں۔ کہ لوگ کہتے ہیں مولانا مولانا حور نے بڑا گناہ کیا تھا، ہاں حور نے بڑا گناہ کیا تھا، میرے مولا کا راستہ روکا تھا، لیکن جب توبہ کر کے حسین کی خدمت میں آتا ہے جسے ہم توبۃ النصوح کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں عام توبہ نہ کیا کرو، اے مومن توبۃ النصوح کیا کرو، یعنی ایسی توبہ جس کے کرنے کے بعد پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جا سکو، ایسی توبہ کہ وہاں فرماتے ہیں توبہ کی نشانیاں ہیں، فرمایا وہ مومن جو توبہ کرے کل جا کے پھر گناہ کرے، توبہ کرے پھر جا کر اپنی توبہ کو توڑ دے۔ امام رضا فرماتے ہیں یہ توبہ نہیں کر رہا بلکہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے، کہ مولا توبہ کی نشانی تو بتائیے، اگر میں نے کسی گناہ سے توبہ کی اس کی نشانی کون سی ہے، فرمایا نشانی یہ ہے کہ جس گناہ سے تو توبہ کر رہا ہے جب تک اس گناہ کی نفرت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو جاتی۔ مثلا گناہ شراب سے توبہ کر رہا ہے، مثلا نگاہ حرام سے توبہ کر رہا ہے، مثلا کسی نشے کی عادت سے توبہ کر رہا ہے، جب تک اس کی نفرت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو جاتی۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے مولانا یہ نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ منبر سے کہنا بڑا آسان ہے گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو، نماز پڑھو پڑھو، لیکن جب تک ہم سکھائیں گے نہیں اس کا وے، اس کا طریقہ، اس کا راستہ کہ میں کیسے معراج پر پہنچوں، میں کیسے گناہ سے بچوں، شیطان جب حملہ کرتا ہے میں اس کے حملے کو کیسے پہچانوں، یہی کام تھا اہل بیت کا، کہ جب ان کے قریب کوئی آتا تھا، ان کی محفلوں میں کوئی آتا تھا تو ایسا بن جاتا تھا جیسا اہل بیت چاہتے تھے۔ اب کچھ ریپیٹ باتیں ہیں کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں لیکن اشارہ کروں گا۔ دیکھیے شیطان بھی دعوت دیتا ہے، اللہ کے نمائندے بھی دعوت دیتے ہیں، شیطان کا بھی ایک نظام ہے اللہ کا بھی ایک نظام ہے۔ لیکن یہ سوچیں کہ کائنات کو بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ کائنات بنی کیوں، مقصد یہ تھا کہ خدا کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں بھی یہ لکھا کہ ہم کائنات کا ورثہ بندگان صالح کو دیں گے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے ایک دن آئے گا اس کائنات میں میرے صالح بندے حکومت کریں گے، اور امام کا لقب کیا ہے، یا ابا صالح مہدی، خدا کہتا ہے کہ یرثوا عباد الصالحین، ہم اس کا ورثہ بندگان صالح کو دیں گے، اور آپ کے مولا کا لقب بھی کیا ہے، یا ابا صالح، یعنی اے ابا صالح، اور معصومین فرماتے اس نام سے پکارا کرو امام کو کہ وہ صالح امام ہے۔ اب صالح امام کی مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو صالح ہو، متقی امام کی مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو متقی ہو، جس میں وہی صفات پائی جاتی ہو جو امام زمانہ میں تھی۔ یعنی خدا کا وعدہ یہ ہے کہ اس زمین پر بالآخر ایک حکومت قائم ہوگی جو بندگان صالح کی ہوگی، اس حکومت کے کچھ معیار ہوں گے، لیکن یہ حکومت قائم کیسے ہوگی، فرمایا 600,000 تعداد تھی بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چلے، وہ بنی اسرائیل جنہوں نے بین الطلوعین یعنی صبح کی سورج کے نکلنے اور غروب کے ہونے تک ایک دن میں انہوں نے 60 انبیاء کے سروں کو کاٹا تھا، 60 انبیاء کے قاتل وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، لیکن حضرت موسیٰ ان کو لے جا رہے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ قرآن اتنا انفیسائز کرتا ہے بنی اسرائیل پر، وجہ کیا، 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بقرا قوم عاد قوم سمود جوان تک ذکر جو ہیں بنی اسرائیل کے، یوسف بنی اسرائیل سے، صالح بنی اسرائیل سے، موسیٰ بنی اسرائیل سے، عیسیٰ بنی اسرائیل سے، یہ تمام تر انبیاء کے قصے خدا بیان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کسی پوائنٹ پر ہمیں لانا چاہتا ہے، ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ محمد کے نام سے زیادہ موسیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، خدا کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اب جلدی جلدی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وعدہ الہی تھا کہ زمین پر حکومت الہی کو قائم کیا جائے۔ حضرت موسیٰ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے ایک امت بنانے کی کوشش کی، کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے جعلناکم امتاً وسطا، اے مسلمان میں نے تجھے بیچ والی امت بنایا، یعنی ایک ایسی امت جس میں ایکسٹریمزم نہیں تھا، ایک ایسی امت جس میں انتہا پسندی نہیں تھی، ایک ایسی امت جس میں تعادل تھا، جس میں عادل تھا، دوسری قوموں میں عادل نہیں تھا، وہ یا گناہ میں بہت آگے چلے جاتے تھے، یا اگر 30 دن حضرت موسیٰ اپنی قوم سے غائب ہوتے تھے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حال بھی وہی ہو جائے جو بنی اسرائیل کا حال تھا۔ 30 دن کے لیے حضرت موسیٰ قوم سے باہر جاتے ہیں، اپنے جانشین کا تعین کر کے جاتے ہیں، لیکن وہی بنی اسرائیل پھر کس کے پیچھے چلی جاتی ہے؟ وہ سامری کے بچڑے کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ جاتی کیوں ہے کہ نبی معجزہ دکھا رہے ہیں، وہ نبی جو عصا کو پھینکتے ہیں اژدہا میں بدل جاتی ہے، وہ نبی جو تمام تر حضرت موسیٰ کے 3-4 معجزے تھے، ید بائزہ کا معجزہ دکھا، بہت سارے معجزے دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی یہ قوم گرویدہ ہے، کسے کی طرف؟ ایک کلچر کی طرف، ایک تہذیب کی طرف۔ میری 5 مجالس ہیں اسلامک سولائزیشن میں، تقریباً 10 ہیں، ان کو سنیے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یعنی ایک ایسا کلچر جس کے پیچھے انسان پیچھے دوڑتا ہے، اس تہذیب کو بناتا کون ہے؟ شیطان بناتا ہے۔ اللہ اس سولائزیشن کے مقابلے میں ایک نئی سولائزیشن بنانا چاہتا تھا جس کو حکومت الہی کا نام دیا گیا، جو اپنا کلچر رکھتی ہے، جس میں اپنی عادتیں ہیں، جس میں اپنا نظام ہے، جس میں اپنا جسٹس سسٹم ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے نظام میں اگر کوئی مومن کہے کہ میں اس نظام کے اندر جاؤں گا اور بہتری کروں گا، ہرگز وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ جس نظام کی بنیاد ہی کفر پر ہو، جس نظام کی بنیاد ہی لبرلزم پر ہو، جس نظام کی بنیاد اور جس کی سوچ ہی قوانین دنیاوی پر ہو، وہ کبھی بھی الہی نظام کو قائم نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ کہیں مولانا ہم جو ڈرائیور بٹھاتے ہیں وہ بڑا متقی ہے۔ بھائی متقی سے متقی ڈرائیور بٹھا دو، لیکن گاڑی کہاں پر جائے گی؟ اینڈ میں جہنم میں جائے گی۔ لیکن اگر راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، گنہگار سے گنہگار ڈرائیور بھی بٹھا دو، بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت پہ پہنچے گا۔ تو اصل یہ راستہ ہے کہ ہر مومن ہر روز دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ لیکن آج تک مومن نے یہ نہیں سوچا یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ ارے گوگل میپ سے بھی تو پوچھتے ہو نا یہ راستہ کہاں جاتا ہے، کبھی اللہ سے پوچھا کرو خدا یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ یعنی کائنات کا آسان ترین اگر ایڈریس کسی نے بتایا ہے تو پروردگار عالم نے بتایا ہے، جس میں نہ رائٹ ہے، جس میں نہ لیفٹ ہے، جس میں کوئی اسکوائر نہیں ہے۔ جب خدا سے پوچھا گیا پروردگار جنت کی ایڈریس کیا ہے، فرمایا اسٹریٹ جاؤ، سیدھا جاؤ، جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ یعنی ایسے جاؤ جس میں تزلزل نہ ہو، اس کی تشریح میں بھی آتا ہوں۔ تو مقصد حیات یہ تھا، ایک ایسا نظام بنایا جائے جو نظام الہی ہو۔ اور حضرت نوح کی دعا کہ کہتے ہیں پروردگارا اپنا عذاب نازل کر، خدا کہتے ہیں نوح ایسی بد دعا نہ دے، کہ خدا ایسا عذاب نازل کر اس قوم کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہے۔ خدا نے کہا کیوں؟ فرمایا لم یولد، اے خدا اب اس قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، جب میرے گھر میں میرا بچہ نافرمان ہے، جب میرے گھر میں میری بیوی نافرمان ہے۔ تو یہ اس سوسائٹی کا اثر تھا، جس سوسائٹی میں بچہ معصوم جب بڑا ہوتا ہے وہ گنہگار بن جاتا ہے، اس سوسائٹی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یزید و شمر جیسا بن جاتا ہے۔ یعنی وہ سوسائٹی امام پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ ماحول امام حسین پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اس ماحول کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جس کا عالم امام زمانہ بلند کریں گے، ایک ایسی سوسائٹی۔ پھر آپ جب ظہور میں پڑھتے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اس ظہور میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس ظہور کے حکومت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ مومن پیدا ہوگا۔ لم یولد، اس امام زمانہ کی حکومت میں کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا، امام زمانہ کی حکومت میں کوئی حاسد پیدا نہیں ہوگا، امام زمانہ کی حکومت میں کوئی مبغض پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے امام زمانہ؟ فرمایا ماحول ایسا ہوگا، سوسائٹی ایسی ہوگی جس میں جب بچہ پیدا ہوگا نیک بچہ پیدا ہوگا۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن ایک ایسا نظام بناتا ہے، ایک ایسی سولائزیشن کو کریٹ کرتا ہے جس میں جب جوان پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسے آلات اور ایسی چیزوں کو کریٹ کرتا ہے جس کے پیچھے آپ جاتے ہیں۔ مثلا میڈیا اس کا ذریعہ ہے، اخبارات اس کا ذریعہ ہے، چینلز اس کا ذریعہ ہے، یہ لباس جو آپ پہنتے ہیں یہ اس کا ذریعہ ہے، لینگویج اپنے نظام کو پھیلانے کے لیے اس کا ذریعہ ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عربی زبان کو قرار دیا تاکہ تو ہدایت پائے. لیکن آج کے بچے کو انگلش تو آتی ہے لیکن عربی نہیں آتی. یہ انگلش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس سسٹم افراد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس نے ایسا سسٹم کریٹ کر دیا, آپ مجبور ہیں. یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو زبان سیکھنی پڑے گی, کیونکہ کتاب اس زبان میں, انجینئرنگ اس کی زبان میں, آئی ٹی اس کی زبان میں, ٹیکنالوجی اس کی زبان میں, چھوٹا سا موبائل چلانا ہے وہ اس کی زبان میں. یعنی آپ اس سسٹم میں آ کے مجبور ہو گئے. یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں پیدا ہوتے ہی 4 سال کا بچہ موبائل چلانا سیکھ جاتا ہے, لیکن نماز اس کو نہیں آتی. نظام کفر کے سسٹم نے اس کو موبائل چلانا سکھا دیا, اس کو ٹیبلٹ چلانا سکھا دیا بغیر زحمت کے. اتنا یہ سسٹم پاورفل ہے کہ اس میں جو بچہ بیدار ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کی سسٹم کی چیزوں کو لرن کرتا جاتا ہے, سیکھتا جاتا ہے اور اسی سسٹم میں چل پڑتا ہے. اسی طرح امام زمانے کا ایسا سسٹم بنائیں گے, یہ بچہ جب اس ماحول میں بڑا ہوگا تو 4 سال میں نمازی ہوگا, یہ 5 سال میں تہجد گزار ہوگا, یہ 6 سال میں حافظ قرآن ہوگا, یہ 7 سال میں طی الارض کی طاقت رکھے گا. وہ تمام تر طاقتیں جو روحانی طاقتیں اس کو امام بیدار کریں گے. تو اصل سسٹم کو بنانا تھا. یہی سسٹم آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے. جب آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں, ایک لشکر یزید کا جس میں دنیا پرس, مادہ پرس, حکومت پرس, رائے کے دانے کی عبادت کرنے والے, سکے اور درہموں پہ آلے نبی کو قتل کرنے والے, دوسری طرف آپ حسین کا سسٹم دیکھتے ہیں. وہاں جاتے ہیں, بھتیجا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت عباس کا ادب نظر آتا ہے, وہ ایثار نظر آتا ہے, وہ قربانی نظر آتی ہے. ارے 3 دن کا پیاسا سینے تک پانی کے اندر ہے. حضرت عباس کا پورا وجود پانی کے اندر تھا. یعنی 3 دن کی پیاس ہو اور بندہ سینے تک پانی کے اندر ہو اور پانی ہاتھوں کے سامنے ہو اور عباس پانی کو دیکھ کر پانی نہ پیئے, یہ کون سا سسٹم ہے جس نے عباس کو ایسا بنا دیا؟ یہ کون سا نظام ہے جس نے جذبہ ایثار کو پیدا کیا؟ یہ کون سا نظام ہے جس میں جذبہ وفا کو پیدا کیا؟ آج کی دنیا کا سسٹم جو سیلفشنس کا تصور ہے, انسان کہتا ہے مجھے اپنا گھر بنانا ہے تاکہ 100 گھر گرتے ہیں تو گر جائیں, جس میں انسان کہتا ہے مجھے اپنی حکومت کو بچانا ہے, اگر 1,000,000 حکومتوں کو گرانا ہے تو گر جائیں, جس میں انسان کہتا ہے مجھے اپنے وجود کو بچانا ہے, اگر اس وجود کو بچانے کے لیے اگر مجھے افغانستان کے لوگوں کو مارنا ہے, اگر مجھے عراق کے لوگوں کو مارنا ہے, اگر مجھے یمن کو تباہ کر دینا ہے تو میں تباہ کر دوں گا, میرا نظریہ بچ جائے. وہ دنیا جس میں سیلفشنس کا تصور ہے, لیکن اسی دنیا میں ایک حسین نظر آتا ہے جو کہتے ہیں عباس سارے مشک جو بھرے ہوئے ہیں یہ ہر کے لشکر کو پلا دو. یعنی اگر امام حسین پانی نہ پلاتے, 3 دن کے خیموں میں پانی اتنا زیادہ تھا کہ جناب عباس فرماتے جب میرے آقا نے کہا نا عباس جتنے مشک ہیں ان کو بھر دو, میں نے کہا آقا یہ پانی ہم سے زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ پانی اسٹور کریں, حد سے زیادہ. فرما میں مصلحت کو جانتا ہوں. اس وقت عباس یہ سمجھ رہے تھے حسین اپنے لیے پانی بھر رہے ہیں, لیکن آگے جا کر پتا چلا یہ اپنے لیے نہیں تھا, یہ ہور کے لشکر کے لیے تھا. یہ ایثار کا جذبہ, یہ قربانی کا جذبہ آپ کو کہاں ملے گا؟ کہ کربلا میں صرف عرب نہیں ہے, حسین نے کربلا کے میدان میں عرب کو بھی جمع کیا, جون جیسے اجم کو بھی جمع کیا, یعنی سفید رنگ والا بھی ہے, کالے رنگ والا بھی ہے. کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے, کربلا میں 18 سال کا جوان بھی ہے, کربلا میں 90 سال کا بوڑھا بھی ہے. اور کربلا میں صرف مسلم نہیں ہے, حسین نے وہاب قلبی کو بھی لایا. یعنی کربلا میں مسیحی بھی ہے, کربلا میں مسلم بھی ہے, کربلا میں عورت بھی ہے, کربلا میں بیوی بھی ہے, کربلا میں بھائی بھی ہے. یہ پورا ایک سوسائٹی, امام حسین نے کربلا ایک سوسائٹی کا نام ہے جس میں تمام تر سوسائٹی کے افراد ملیں گے. یعنی ان افراد کا اخلاق دیکھو, ان کی رفتار دیکھو, ان کا ادب دیکھو. کہ ہم فرماتے کربلا میں 3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, کربلا میں معرفت بھی نظر آتی ہے, کربلا میں اخلاق بھی نظر آتا ہے, کربلا میں احکام بھی نظر آتے ہیں. یعنی حسین نے احکام کو کربلا میں جاری کیا, اخلاق حسینی کو بھی جاری کیا, اور کربلا میں امام حسین نے شریعت کو بھی لاگو کیا. یہ 3 چیزیں آپ کو کربلا میں نظر آتی ہیں. یعنی اگر کسی مومن کو مومن بننا ہے تو ان 3 چیزوں کو اپنے وجود اور اپنی سوسائٹی میں جمع کرنا ہوگا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ رضویہ سوسائٹی شیعہ سوسائٹی ہے, لیکن کیا اس سوسائٹی میں سب کا اخلاق ایک ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں سب کا عقیدہ ایک ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں شریعت کے قوانین پر سب ایک طرح عمل کرتے ہیں؟ یہ سوسائٹی عقیدوں میں ایک تب بنتی ہے جب مسجد میں نماز کی اذان آئے تو پوری سوسائٹی مسجد میں آ جائے, یہ سوسائٹی اخلاق میں تب ایک بنتی ہے جب اس سوسائٹی میں اگر کوئی بھوکا رات کو سو رہا ہو تو دوسرے مومن کو وہی احساس ہو جو علی ابن ابی طالب کو احساس تھا کہ رات کے اندھیروں میں غذا پہنچاتے تھے۔ اگر اس سوسائٹی میں کوئی بیوہ ہے، اگر اس سوسائٹی میں کوئی شادی شدہ نہیں ہے، اگر اس سوسائٹی میں کسی جوان کو جاب کی ضرورت ہے، یعنی یہ سوسائٹی اگر شیعہ سوسائٹی ہے اور کربلا والی سوسائٹی ہے تو وہی درد ہونا چاہیے جو کربلا والوں کو حسین کے لیے تھا، جو امام حسین کو سعید کے لیے تھا، جو امام حسین کو شمر کے لیے تھا۔ ارے وہ تو دشمن تھا لیکن اتنا احساس ہے کہ 10 منٹ صبر کر حسین کا گلا تو ویسے کٹ جائے گا۔ تو یہ وعدہ الہی تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک ایسی حکومت کو بنایا جائے جس حکومت میں بچہ بڑا ہو تو علی والا ہو، جس حکومت میں خاتون بڑی ہو تو وہ خاتون تہذیب اسلام میں چلنے والی خاتون ہو۔ تو اس وعدے کی تکمیل سب سے پہلے کس نے پوری کی؟ حضرت موسیٰ۔ لیکن موسیٰ کو بھی وقت نہ ملا کہ حکومت الہی کو قائم کرے۔ کتنا تنگ کیا بنی اسرائیل نے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، میں بارہا ممبر سے کہتا ہوں، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں ہے، چومنے کی کتاب نہیں ہے، گلوں کی برسات کی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح گھر میں دوسری ڈائجسٹ کو پڑھتے ہو، یہ کتاب بھی پڑھا کرو۔ اس میں بھی اللہ نے کچھ آپ کے لیے لکھا ہے، آپ کے لیے ہدایت میں لکھا ہے۔ وہ امام حسین جو آخری رات ایک مہلت مانگتے ہیں، بعض جا کر کہتے ہو حسین کو آخری رات عبادت کرنی ہے۔ مولا کیا کرنی ہے؟ کہ قرآن پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کیا مولا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ یہ حسین احکام سکھا رہے ہیں کہ دیکھو حسینی کون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں قرآن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں نماز کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اخلاق کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ادب کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ یعنی اگر ادب کو جسم دیا جائے تو عباس بن جائے، اگر صبر کو جسم دیا جائے تو حسین ابن علی بن جائے، اگر سخاوت کو جسم دیا جائے تو حسن ابن علی بن جائے، اگر عبادت کو جسم دیا جائے تو زین العابدین بن جائے۔ یہ صفات معصومین کی کیوں؟ جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی الرضا۔ یہ رضا رضا کہنا آسان ہے لیکن وہ رضا اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام کاظم کا نام لینا بڑا آسان ہے لیکن والکاظمین الغیظ، یہ کظم الغیظ اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ زین العابدین کہنا بڑا آسان ہے لیکن عابدوں کی زینت بننا بڑا مشکل ہے۔ حسین ابن علی کو صابر کہنا بڑا آسان ہے لیکن حسین جیسا صابر بننا بڑا مشکل ہے۔ جب آپ چیزوں کو محدود کر دیں گے، یعنی کربلا کو واقعے تک محدود کر دیا، ہم نے یہ نہیں سوچا قیام عاشورہ، لفظ قیام استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی جنبش، ایک ایسی ریولیشن جو امام حسین نے پیدا کی۔ اس مومن کو کہاں تک جانا تھا؟ ظہور تک جانا تھا۔ آپ سوچیں اگر کربلا نہ ہوتی دنیا میں شیعہ کتنے ہوتے؟ اس دن جس دن کربلا ہوئی، یعنی عاشورہ کے دن، اس وقت کتنے شیعہ تھے؟ علماء فرماتے شاید 200، جو امام حسین کو امام بھی مانتے ہوں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہوں، شاید 200 شیعہ ہوں اس زمانے میں۔ لیکن جیسے امام حسین کا زمانہ گزرتا ہے، میں عرض کر چکا پچھلی مجالس میں کہ امام سجاد نے 20,000 غلام خریدے، ان غلاموں کو آزاد کیا، وہی غلام چھٹے امام کے شاگرد بنے، شیعہ بڑھتے گئے۔ وہ امام جو بلاتے تھے کوئی آتا نہیں تھا، امام حسین تبلیغ کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ حسین ہمیں تمہاری آواز کو نہیں سننا، ہمیں احکام الہی کو نہیں سننا۔ وہ امام حسین بتا رہے ہیں لیکن لینے والے لے نہیں رہے۔ لیکن ایسی کربلا نے تبلیغ کی، ایسی اماموں نے انسان سازی کی، اس کفر کے معاشرے، ظلم کے معاشرے اور فسق و فجور کے معاشرے میں، کہ ایک وقت آتا ہے جب امام رضا سرزمین طوس پہ آتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے صرف اس کے لیے کہ ایک حدیث سلسلہ الذہب کو لکھے۔ وہاں حسین بلا رہے ہیں کوئی آ نہیں رہا، حسین کہہ رہے لکھو میری باتوں کو، کوئی لکھ نہیں رہا۔ لیکن امام رضا کا زمانہ آتا ہے، امام بتا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے جو ایک جملہ لکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی قمیض کو بدن سے اتارا گیا، کوئی خریدار نہیں تھا، لیکن امام رضا اپنا ایک کرتا دعبل کو دیتے ہیں اور یہ دعبل کہتا ہے یہ کرتا لوگوں نے مجھ سے مانگا، میں نے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو دیے، اور امام کا کرتا 20,000 درہم میں بیچا جاتا ہے۔ 20,000 کا تبرک اس کرتے کا ملتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے، شیعت بڑھتی جاتی ہے، ظلم کا محاصرہ، قتل کیا جا رہا ہے، شیعہ ہجرت کر رہے ہیں، جہاں جہاں سید ملتا تھا اسے قتل کیا جاتا تھا، زندانوں میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ معتصم کا زمانہ، یہ زمانے کتنے مشکل ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں شیعت کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی، کیونکہ امام حسین ایک کلچر دے کر گئے، ایک تہذیب دے کر گئے، جس کو آپ مجلس کہتے ہیں، جس کو آپ جلوس کہتے ہیں، جس کو آپ ماتمداری کہتے ہیں۔ یہ ایام اللہ ان کو منانا چاہیے۔ فرمائیے امام حسین نے ایک یوم اللہ دیا جس کو عاشورہ کہتے ہیں، یہ 10 دن، یہ 40 کے دن، یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہادت کے دن، ان کو جتنا ہو سکے منائیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا اون کلچر ہے، اپنا کلچر ہے۔ اس کلچر سے کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کا پیغام بڑھتا ہے۔ یعنی کہاں کربلا کے 72 اور کہاں آج کے 300 ملین شیعہ، یہ کس کی دعا کا اثر تھا؟ اسی کلچر کا اثر تھا. یعنی کربلا شیعت بڑھا رہی ہے, کربلا مومن بڑھا رہی ہے, یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. اور میں کل کی مجلس میں بھی عرض کر چکا, یہ اربعین جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھلک ہے اس کربلا کے نتیجے کا. یہ اربعین ایسے اربعین نہیں بنا, یہ معجزہ امام زمانہ ہے کہ اچانک سے اتنی تعداد اربعین پہ جاتی ہے, لوگ جاتے ہیں, یہ جھلک ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام کعبے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف حسین کے نام سے کروائیں گے. یہ نشانی ظہور ہے کہ آخری زمانے میں پوری دنیا حسین کو جاننے لگے گی. اور یہ حسین کو کہاں سے جانے گی؟ کربلا سے جانے گی. آج بی بی سی کو پتا ہے کہ ہوز حسین, اس کو پتا ہے حسین کون ہے. آج پاکستان کا کون سا فرد ہے جسے امام حسین کا پتا نہ ہو؟ آج انڈیا میں کون سا ہندو ہے جسے امام حسین کا پتا نہ ہو؟ آج وہ کون سا یہودی ہے جو اسرائیل میں رہ رہا ہے؟ جب حزب اللہ کو جانتا ہے تو حسین کو بھی جانتا ہوگا. یعنی وہ پوائنٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا حسین کو جاننے لگے. کون حسین؟ علی کا بیٹا حسین. کون حسین؟ نبی کا نواسا حسین. کون حسین؟ جس کے اپنی دوشوں پر نبی سوار کیا کرتے تھے. تو امام زمانہ جب اپنا تعارف کر, انا الذی, میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا کاٹا گیا. تو یہ ایک جھلک آئے, علماء فرماتے اربعین ایک جھلک آئے. کس چیز کی جھلک آئے؟ یہ ظہور امام کی جھلک آئے. جب تو اربعین پہ جاتا ہے وہاں پہ ایک نیا جذبہ تمہیں ملتا ہے, کربلا والا احساس اور کربلا کی فیلنگ آپ کے وجود میں آتی ہے. اربعین میں جا کر مومن میں ادب آتا ہے, اربعین میں جس سے ایک ہفتے میں مومن کا وجود بدل جاتا ہے, آپ کے وجود میں ایثار پیدا ہوتا ہے, آپ کے وجود میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اربعین میں اگر کسی پیاسے کو دیکھو تو دل کرتا ہے میں پانی نہ پیوں, اس پیاسے کو پانی پلاؤں. اربعین میں آپ کو فداکاری کا جذبہ ملتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے کھانے لاتے ہیں اور آپ کے لیے نچھاور کرتے ہیں, وہ خود تو دھوپ میں کھڑا ہے لیکن آپ کے پاؤں دبانا چاہتا ہے, وہ خود تو پیاسا ہے لیکن آپ کو پانی پلانا چاہتا ہے, ارے گاڑیوں کو روک روک کے اتارا جاتا ہے کہ آپ دیکھ دیں میرے گھر میں مہمان بن جائیے. یہ جذبہ کراچی میں نظر آتا ہے, یہ جذبہ اپنی عام زندگی میں نظر آتا ہے, کہیں نظر نہیں آتا. یعنی اربعین ایک انقلاب پیدا کرتا ہے, یہ وہ انقلاب ہے جو آپ کو تیاری کروا رہا ہے کہ اے مومن, اگر امام زمانہ کا معاشرہ چاہتے ہو, یہ معاشرہ ہے, یہ حکومت امام ہے, اس حکومت میں ایسا معاشرہ ہوگا. یعنی خدا ایک ایسا نظام کریٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نظام ایسا ہوگا جس میں لوگوں کی عادتیں ایک جیسی ہوں, جس میں لوگوں کا عمل ایک جیسا ہو. فرمایا جب مومن مومن کو دیکھے, مثلا یہ شیعہ سوسائٹی ہے, اگر مومن مومن کو دیکھے اس کو مومن کے چہرے میں وجہ اللہ نظر آنا چاہیے. کیا نظر آنا چاہیے؟ اللہ کا چہرہ نظر آنا چاہیے. یہ سوسائٹی مومنوں کی سوسائٹی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جب اس کے چہرے کو دیکھے اس کو سخاوت نظر آئے, جب اس کے چہرے کو دیکھے اس کو عبادت نظر آئے, جب اس کے چہرے کو دیکھے اس کے وجود میں ایثار نظر آئے. یعنی مومن یہ جھجک نہ کرے کہ اگر میں اس مومن سے مدد مانگوں گا یہ مجھے جواب دے گا, اگر اس کے پاس ہوگا یہ میری مدد کرے گا. ایک ایسا معاشرہ جس میں ایسی یکجہتی ہو, جس میں احساس, جس میں درد. یہ ایک عجیب بات ہے کہ امام فرماتے جب تو رات کو سوتا ہے اور تمہارا بیٹا روتا ہے تجھے پوری رات نیند نہیں آتی. یہ ماں پوری رات سو نہیں پاتی, پوری رات جاگتی رہتی ہے, بیٹے کو ٹہلاتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا سوئے تو میں سوؤں. اپنے بیٹے کے رونے پہ تجھے چڑ نہیں آتی, اپنے بیٹے کے رونے پہ تجھے غصہ نہیں آتا, اپنے ننھے سے بیٹے کے رونے پر تمہاری نیند خراب نہیں ہوتی. تو اور پریشان ہوتا ہے خدا یہ سو جائے تو میں سو جاؤں, اس سے سکون ملے تو مجھے سکون ملے. لیکن عجیب منظر ہے اسی انسان کا کہ جب اپنا بیٹا سو جائے اور رات کو سو رہے ہو اچانک کسی پڑوس کے گھر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئے, اب اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ بس ہی نہیں کر رہا. ہاں, اس کے رونے سے چڑ آتی ہے, اس کے رونے سے. اس کا مطلب ہمدردی نہیں ہے, اس کا مطلب اپنے کو تو اپنا سمجھا, کسی اور کے بیٹے کو اپنا نہیں سمجھا. یہ وہ احساس ہے, یہ اس سوسائٹی کا احساس ہے جو امام زمانہ وہ سوسائٹی کیا کریں گے بنائیں گے. سر بات پڑے محمد والے محمد. اب خلاصتاً آپ کو بتا دوں, نظام کفر, ہمیں آج تک یہ بتایا گیا کہ کافر کون ہے, کافر اللہ کو نہیں مانتا, اچھا اور کافر قیامت کو نہیں مانتا, اچھا اور کافر ملائکوں کو نہیں مانتا, اچھا اور کافر معاد کو نہیں مانتا, کافر رسول خدا کو نہیں مانتا, کافر مولا علی کو نہیں مانتا. ہمیں صرف نہیں بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ نہیں. یعنی اس کو نہیں مانتا, اس کو نہیں مانتا, فلاں کو نہیں مانتا. یہ لسٹ ہمارے ذہنوں میں, کبھی سوچا کافر کس کو مانتا ہے؟ ایک ہے ماننا, ایک ہے نہ ماننا. ہم بھی کسی چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے. مثلا ہم شیطان کا اس کے وجود پر ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب یعنی ہم شیطان کی نہیں سنتے, ہم اللہ کی سنتے ہیں. تو کچھ چیزوں پہ آپ ایگری کرتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. اسی طرح نظام کفر بھی ہے, وہ کچھ چیزوں کو مانتا ہے اور کس چیزوں کو نہیں مانتا. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتا, لیکن یہ سوچو وہ مانتا کس چیز کو ہے. کیونکہ اگر وہ مانے گا نہیں تو اپنا نظام کیسے بنائے گا؟ نہ ماننے سے تو کوئی نظام کریٹ نہیں ہوتا. اگر مجھے مسجد بنانی ہے تو مجھے کن چیزوں کو ماننا ہوگا, ایک نقشے کو اپروو کرنا ہوگا, جگہ لینی پڑے گی, سیمنٹ لینا پڑے گا, اینٹیں لینی پڑیں گی, انجینئر کو بلانا پڑے گا, نقشہ بنانا پڑے گا, اس کے بعد امام مارگا. مطلب کچھ چیزوں کو مانوں گا تو امام مارگا بنے گا. تو کافر بھی کچھ چیزوں کو مانتا ہے. فرمایا وہ کس چیز کو مانتا ہے؟ فرمایا دو نظام ہیں. کربلا میں تجھے دو نظام نظر آئیں گے. یہ نہیں کہ یزید کے پاس عقل نہیں تھی, یہ نہیں کہ شمر کے پاس عقل نہیں تھی, یہ نہیں کہ ابن سعد کے پاس عقل نہیں تھی, اور یہ نہیں کہ حسین کے پاس عقل نہیں. دونوں کے پاس عقول تھی, لیکن ایک فرق تھا, وہ بھی اپنے نظام کو کریٹ کرتا ہے. حسین بھی اپنے نظام کو کریٹ کرتے ہیں, لیکن ایک فرق ہے, اس کے نظام میں بھی لوگ جاب پہ جاتے ہیں, اس کے نظام میں بھی لوگ جاب پر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ حسین والے کماتے نہیں تھے اور یزید والے کماتے تھے, یہ نہیں کہ حسین والوں کو پیسہ پسند نہیں تھا اور یزید والوں کو پیسہ پسند تھا, یہ نہیں کہ حسین والوں کو بچوں سے محبت نہیں تھی اور یزید والوں کو محبت تھی, یہ نہیں کہ حسین والے گھر نہیں بناتے تھے, سوالیاں نہیں لیتے تھے, روٹیاں نہیں پکاتے تھے. ارے وہ بھی سب چیزیں کرتے تھے جو یزیدی کرتے تھے, یعنی وہ بھی اسباب حیات کے پیچھے جاتے تھے, یہ بھی اسباب حیات کے پیچھے جاتے تھے. لیکن ایک چیز ہے, امام فرماتے ان کی عقلیں ایک چیز پر ٹکی ہوئی ہیں, اور حسین ابن علی ابن ابی طالب کو ماننے والے کی عقول ایک طرف ہے. فرمایا یہ دو نظام ہیں, ان دو نظاموں کی رسیاں. مثلا ایک تسبیح ہے, اس تسبیح کے اندر دانے ہیں, یہ دانے تب تک ٹک نہیں سکتے جب تک یہ رسی نہ ہو. اس رسی کو باندھا جاتا ہے اور گرہ سے دیا جاتا ہے تاکہ یہ دانے بنے رہیں. یعنی جب رسی ہوگی تو دانوں میں نظم آئے گا, تب جا کے یہ دانے بنیں گے. تو نظام کفر بھی اپنا ایک نظم بناتا ہے اور اس نظم میں اس کی ایک رسی ہوتی ہے. نظام الہی امام زمانہ کا نظام بھی ایک نظم بناتا ہے اور اس کی بھی ایک رسی اور دھاگا ہوتا ہے. اب تمہیں یہ سوچنا ہے کہ نظام کفر کا دھاگا کیا ہے اور نظام الہی کا دھاگا کیا ہے. اور انبیاء کیا کرتے تھے جب رسول خدا آئے؟ وہ نظام کفر, وہ مکے کا نظام. جب موسیٰ آئے وہ مصر کا نظام, جناب یوسف آئے وہ مصر کا نظام, جناب ابراہیم آئے وہ نمرود اور قانون اور فرعون کے نظام کو. امام نے کیا کیا؟ انبیاء نے کیا کیا؟ یہ آتے ہی کیا کرتے تھے؟ اس رسی کو کاٹ لیتے تھے. جب آپ نے اس نظام کے دھاگے کو کاٹ لیا تو تسبیح کے دانے کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں امام زمانہ آ کر کریں گے کیا؟ یہ نظام جس چیز پر ٹکا ہوا ہے اس کی رسی کو کاٹ دیں گے. اور دوسری طرف شیطان بھی یہی کرتا ہے, وہ جب نظام الہی کے اندر آتا ہے وہ رسی کو کاٹتا ہے. وہی کام جو ایران میں کر رہا ہے, 20-22 چینلز ایران میں کام کر رہے ہیں تاکہ یہ نظام پنپ نہ پائے, تاکہ یہ نظام بڑا نہ ہو. ابھی تو درخت لگا, اس نے پھل دینا ہی شروع نہیں کیا. وہ پہلے سے کیا کرتا ہے؟ اس کی جڑ کاٹتا ہے. اب نظام کفر کی رسی کس چیز پہ چلتی ہے؟ فرمایا معاش پر. کس پر؟ معاش. یہ لفظ یاد کر دیجئے, معاش پر. جس کو اگر انگلش میں بتاؤں تو نظام کفر کی رسی بزنس پہ چلتی ہے. سورہ جمعہ, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے میرے رسول, یہ لفظ قائمًا یعنی اے حبیب تو قائم ہے, تو کھڑا ہے. لیکن جب یہ لوگ, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب یہ دیکھتے ہیں کس کو؟ بزنس کو. أَوْ لَهْوًا, اور لہو و لعب کو دیکھتے ہیں. تَرَكُوكَ, یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی نظام کفر اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ بزنس سے. اگر وہ لوگوں کو کھینچتا ہے تو کس سے؟ لہو لعب سے. وہ تجھے یہ بھی سکھائے گا تجھے بزنس کیسے کرنا ہے, وہ تجھے یہ بھی بتائے گا تجھے پیسہ کیسے کمانا ہے, اور اس کے بعد تجھے یہ بھی بتائے گا تجھے اس پیسے کو خرچ کہاں کرنا ہے. وہ ساری چیزوں کو بنا کے رکھتا ہے. اس نظام میں جب جاؤ گے, آپ یورپ چلے جائیے, آپ یو ایس چلے جائیے, آپ یو کے چلے جائیے, آپ آسٹریلیا چلے جائیے, جتنی دنیا کی حکومتیں وہاں, بھائی پاکستان آ جائیے, دبئی چلے جائیے, یہ حکومتوں کا دار و مدار کس پر آئے؟ بزنس پر آئے. اس کا سرکل کس پہ گھومتا ہے؟ تجارت پہ گھومتا ہے. اب دبئی جاتے, بڑی بڑی عمارتیں, اس میں بزنس, روڈ اس میں بزنس, ٹرپ اس میں بزنس. یعنی لوگوں کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے, بزنس. بزنس کا نتیجہ کیا ہے؟ پیسہ. یعنی تو دنیا میں آیا ہے پیسہ کمانے, تو دنیا میں آیا ہے بزنس کو ڈیولپ کرنے. یہ پیسہ کمانا بھی سکھاتا ہے, اور اس کے بعد تجھے یہ بھی سکھاتا ہے تجھے پیسہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے. ایک مرتبہ کما لیا, پھر شیطان کہتا کہیں یہ اور نہ چلا جائے. اس کو میں یہ بھی بتاؤں گا اس کو انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے. وہ پھر تجھے ڈسکو میں لے جاتا ہے, وہ پھر تمہارے پیسوں کو سنیما پہ خرچ کرواتا ہے, وہ پھر تمہارے پیسوں کو عیاشی میں خرچ کرواتا ہے, وہ پھر تمہارے پیسوں کو نگاہ حرام پر, وہ تمہارے پیسوں کو رشتے حرام پر, وہ تمہارے پیسوں کو, وہ اس نے جگہ بھی ڈھونڈ کے رکھی ہے کہ کمانا کیسے آئے, خرچ کہاں پہ کرنا, یعنی اس کے وجود اور اس کی بنیاد کس پر آئے, معاش پر آئے. اب آئیے حسین ابن علی کے پاس, نظام الہی کی بنیاد کس پر آئے, معاد پر, قیامت پر. یعنی جب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں خدا یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے یہ کام کرو میں تجھے پیسے دوں گا, نہیں, اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا. اللہ کیا وعدہ جنت دیتا ہے, جب آپ گناہ کرتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے, جہنم میں جاؤ گے. یعنی تمام تر آپ کی نگاہوں کو اللہ نے کہاں پہ فوکس کیا, معاد پر, قیامت پر. شیطان اس قیامت کو خراب کرتا ہے. اور ایک قرآن کی آیت ہے جس میں شیطان کہتا ہے لاغوین مجمعین الا عبادک من المخلصین, دوسری آیت میں کہتا ہے خدا میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا اور میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. اچھا شیطان کیا کرو گے صراط مستقیم پر, فرمایا آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, دائیں سے بھی حملہ کروں گا, بائیں سے بھی حملہ کروں گا. یہ آگے سے حملہ کرے گا کیا مطلب, ہم نے صرف لفظ پڑھا اس کی معنی تک نہیں پہنچے. آگے سے حملہ کروں گا یعنی اس کی ابتدا کو خراب کروں گا. وہ ڈارون کا عقیدہ کہ تمہارے ماں باپ بندر تھے, یہ ڈارون کا عقیدہ ہے کہ پونچھ والے بندر تھے تمہارے ماں باپ, انسان کی ابتدا کو خراب کر دیا. سارے مغرب کے ذہنوں کو اس نے ابتدا پہ اٹیک کیا. یعنی کچھ بھی, کوئی نبی نہیں تھا, کوئی جنت نہیں تھی, کوئی شجر طیبہ نہیں تھا. یہ سارے ڈرامے ہیں مولویوں کے, یہ سارے ڈرامے ہیں ان لوگوں کے, یہ دیندار لوگوں کے ڈرامے, کچھ بھی نہیں تھا. ڈرائیون کا عقیدہ کہ ابتدا کو خراب کرو, یا بگ بینگ کا عقیدہ کہ ایک دھماکہ ہوا, کچھ بھی نہیں تھا, دنیا ایسے بن گئی, اس کی ابتدا کو خراب کرو. یہ شیطان کا پہلا حملہ, پھر اس کی انتہا پہ حملہ کرتا ہوں یعنی معاد پر اٹیک. کوئی قیامت نہیں, کوئی قبر نہیں, کوئی برزخ نہیں, کوئی ملائک نہیں. اور پریکٹیکلی یہ مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان قیامت پر عقیدہ تو رکھ رہا ہے لیکن اس کے عمل میں قیامت نظر نہیں آتی. یہ جہنم پہ عقیدہ تو رکھ رہا ہے لیکن اس کے عمل میں جہنم نظر نہیں آتی. یہ خاتون اللہ پر ایمان تو رکھ رہی ہے لیکن یہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے, یہ حجاب نہیں کرتی, یہ جوان زنا کرتا ہے, یہ جوان نشہ کرتا ہے, یہ مومن مومن تو کہلاتا ہے لیکن باہر جا کر گناہ کرتا ہے. اس کا مطلب اس کے عمل میں قیامت نظر نہیں آتی, اس کے عمل میں معاد ہے ہی نہیں. کون سی چیز آپ کی زندگی میں زیادہ روشن ہے اور نظر آتی ہے, وہ عقل معاش ہے. یعنی ہم صبح سے نکلتے ہیں باہر اور سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے زیادہ کمایا جائے. شیطان اس کے اوپر انسان کو لگا دیتا ہے کہ تجھے معاش کو منانا ہے لیکن کیسے منانا ہے, نہیں, کسی بھی راستے سے صرف پیسہ بنانا ہے. چوری ہو پیسہ بنانا ہے, رشوت ہو پیسہ بنانا ہے, ماں باپ کا حق کھانا ہو پیسہ بنانا ہے, بھائی کا حق نہیں دینا پیسہ بنانا ہے. یعنی وہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تجھے صرف کمانا ہے. لیکن جب حسین کے لشکر میں جاؤ گے وہاں پہ عقل عقل معاد آئے, تو دو عقلیں آ گئیں, ایک عقل معاش, ایک عقل معاد. ایک وہ عقل جو آپ کو صرف یہ بتاتی ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے, صرف آپ کو یہ بتاتی ہے پیسہ کیسے کمانا ہے. ایک دوسری عقل جس کو عقل معاد کہتے ہیں, یعنی وہ کہتی ہے پیسہ کماؤ لیکن قیامت کو اپنی نگاہوں میں رکھو, گاڑی لو لیکن قیامت کو نگاہوں میں رکھو, گھر بناؤ لیکن قیامت کو نگاہوں میں رکھو. لیکن شیطان دوسری چیز جو معصوم فرماتے ہیں اس کے وجود میں پیدا کرتا ہے, فرمایا اس کو پتا ہے کہ یہ کائنات فنا والی ہے, حسین سے حسین خاتون سے شادی کرو لیکن 20 سال کے بعد اس کا حسن ختم ہے, بہترین سے بہترین گاڑی لو لیکن چند ہی سالوں میں وہ ماڈل پرانا ہو جاتا ہے, مہنگی سے مہنگی موبائل لو آئی فون کی, جب نیا ماڈل آتا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو شیطان کو بھی پتا ہے کہ میرے نظام میں اگر میں اس کو مٹیریل چیزوں کے پیچھے لگاؤں, یعنی صبح سے شام اس کی ہم و غم یہی ہے, بڑا گھر, اچھا گھر, اچھا سوفا سیٹ, اچھی موبائل, اچھی گاڑی, اچھی ڈریسنگ, یعنی مٹیریل چیزوں پہ اس نے آپ کے ذہن کو انوالو کیا. اور انوالو کیوں کیا ہے, تاکہ اس کو ایسا نہ ہو کہیں 5 منٹ کی مہلت مل جائے اور یہ ہور بن جائے, کہیں فکر کرنے کا ٹائم نہ ملے. وہ صبح سے شام تک اتنا آپ کو بزی کر لیتا ہے کہ رات کو آنے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے یہ سو جاتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں پیدا کس لیے ہوا, میں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور کس چیز کے پیچھے دوڑنا تھا. کل میں کہہ چکا کہ زجن لکم, یہ چیزوں کو اتنا مزین کرتا ہے, اتنا حسین بناتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور بیدار کب ہوتے ہیں, جب موت کے بستر پہ آ جاتے ہیں پھر پتا چلتا ہے میں 60 سال کسی غلط راستے پہ چل رہا تھا, میں 60 سال غلط خواہش کے پیچھے چل رہا تھا. میں نے دیکھے ایسے مومنین یورپ میں مختلف جگہوں پر کہ مولانا کیا سوچ کر آئے تھے، لیکن آج پچھتا رہے ہیں. وہ غربت اچھی تھی، وہ مڈل کلاس میں رہنا اچھا تھا، لیکن بچے تو سالم رہتے، نسلیں تو میری بچتی، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو گئی. یعنی ایک غلط خواب، ایک غلط خواہش جس کے پیچھے شیطان لگاتا ہے انسان، یعنی غلط ہدف. اس لیے معصوم فرماتے قدم اٹھا اٹھا کر دیکھا کرو کہیں قدم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے. اور جب بھی زرق و برق والی چیزوں کو دیکھو، چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھو جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، یہ سوچا کرو کہ واقعی یہ چیز صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، اس میں شریعت ہے کہ نہیں ہے، اس میں اخلاق ہے کہ نہیں ہے. سوچا کرو اللہ نے اجازت دی کہ نہیں دی. فرمایا اب شیطان کو بھی پتا ہے جس شے کی طرف میں اس کو کھینچ رہا ہوں اس شے میں فنا ہے، مال میں فنا، حسن میں فنا، موبائل میں فنا، گاڑی میں فنا، یعنی یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو کہا یہ کرتا کیا ہے؟ عجیب جملہ معصوم کا، فرمایا یہ ان چیزوں میں ورائٹیز کو پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ورائٹی، اتنی ورائٹی باندھتا ہے کہ تم اس فنا میں ہی فنا ہو جاؤ گے، تم اس فنا میں اتنے بزی ہو جاؤ گے تمہیں احساس نہیں ہوگا. کیسے؟ آپ نے موبائل لیا، ایک مہینہ نہیں گزرا نئی ورائٹی آ گئی، آپ بور کیسے ہو گئے، وہ آپ کو نئی چیز دے گا، پھر آپ اس میں مگن ہو گئے، پھر نئی چیز، پھر آپ اس میں مگن ہو گئے، پھر نیا موبائل. آپ نے گاڑی لی، اب آپ نے کہا بھائی 6 مہینے ہو گئے میں اس گاڑی سے بور ہو گیا، پھر وہ نئی ایسیسریز، پھر وہ نئے فنکشن بنائے گا، پھر آپ نئی گاڑی میں لگ جاؤ گے. سیدھا سادہ آدمی تھا، اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا، کتنی ورائٹی اس نے پیدا کر دی. بڑا نظام کفر اساس ہے جب مومن اس کو سمجھے نا. ہاں لمبے کپڑے پہنتا تھا، کپڑوں کو چھوٹا کر دیا، پھر مومن کو پینٹ شرٹ پہ لا دیا، اب چلو پینٹ شرٹ بھی سیدھی سادھی پہنتا تھا، اب اس کو بھی پھاڑنا شروع کر دیا، پھر یہ پھٹی ہوئی جینس پہننا شروع ہو گیا. سوچ نہیں رہا کہ میں کیوں پہن رہا ہوں، میں کس کو فالو کر رہا ہوں. ہاں عقل اس کی زائل کر دیتا ہے، یہ نظام اتنا اس کو اپنا فالوور بناتا ہے، آپ کو کھینچتا نہیں ہے، اس میں اٹریکشن اتنی ہے کہ آپ خود بخود اس کی طرف کھینچتے ہوئے جاتے ہیں. اب جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا لیکن سمجھ نہیں رہا میں کیوں پہن رہا ہوں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ مولانا فیشن یہ کس حدیث میں نام ہے، یہ کس قرآن کا ورڈ ہے کہ جو آپ یوز کر رہے ہو؟ یعنی ہم فیشن کے گرویدہ ہیں، شریعت کے نہیں، اخلاق کے نہیں، کربلا کے نہیں، فیشن کے. نوح خان نوحا پڑھ رہا ہے لیکن اپنے نوح میں نظام کفر کے فیشن کو بڑھاوا دے رہا ہے. اس میں یہ سوچ نہیں ہے کہ تو ایک خود نظام کریٹ کرنے آیا ہے. اگر امام زمانہ کے ظہور تک پہنچنا ہے تجھے اپنا نظام کریٹ کرنا ہے، تجھے اپنا کلچر کریٹ کرنا ہے، تجھے اپنی زبان کو امپروو کرنا ہے، تجھے اپنے کلچر کو امپروو کرنا ہے، وہ کلچر جو اسلامی ہے، وہ کلچر جو نظام الہی کا کلچر ہے. لیکن ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ واقعی طاقتور ہے، ہم نے ابھی تک اپنا نظام بنایا نہیں. ایک حکومت ایران میں بنی، وہ بھی لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی. بھائی حکومت بنے گی تو نظام بنے گا، حکومت بنے گی تو اپنا اکنامیکل سسٹم ہوگا، حکومت بنے گی تو اپنی فوجی سسٹم ہوگا، حکومت بنے گی تو آپ کے اپنی انٹیلیجنس ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں پھر بھی مسلم عزت سے تو رہ رہے ہیں نا. آپ کو بکرے کھانے پہ مارا تو نہیں جاتا، بھینس بھائی کے کھانے پہ مارا تو نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنا نظام ہے، اب فرسودہ ہے لیکن پھر بھی اپنا ہے نا. وہاں پہ مسلمان مسلمان کو ہندو بڑے آسانی سے مار سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کی اپنی فوج آئے اگر کوئی دشمن اٹیک کرنا چاہے آپ حفاظت. یعنی جب نظام اپنا ہوتا ہے اس کے پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کا کلچر بچا رہتا ہے. دشمن کا اٹیک، ون ولیج کا تصور کیا ہے؟ ہم کائنات کے گاؤں بنانا چاہتے ہیں، ایک زبان ایک کلچر. اتنا بڑا چائنا، لیکن چلے جائیے آج ان کا اپنا کلچر رہا ہی نہیں ہے، سارے چائنیز کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، رشیا کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، ترکی کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، ایران میں بھی انہوں نے ان کے لباس کا کلچر تباہ و برباد کر دیا. یہ پھر بھی آپ کی نعمت ہے کہ آپ کے لباس کا کلچر بچا ہوا ہے، آپ کی لینگویج کا ایران میں پھر بھی زبان پہ بڑی محنت کی گئی ہے. تو اس طرح لوگوں کے کلچر کو وہ نظام کیا کرتا ہے؟ تباہ کرتا ہے. اب عام سا مومن ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے. معصوم فرماتے جو بھی کام کرو اس کے پیچھے ریزن ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. مولانا انگوٹھی کیوں پہنی ہے؟ جواب ہونا چاہیے. امامہ کیوں پہنا ہے؟ جواب ہونا چاہیے. داڑھی کیوں رکھی؟ جواب ہونا چاہیے. اگر تمہارے اپنے پاس خود کو بھی کس کو سیٹسفائی کر رہے ہو؟ لوگوں کو کہ مولانا ماڈرن دیکھوں گا، پڑھا لکھا دیکھوں گا. دنیا کی نگاہ اور ہے، حسین ابن علی کی نگاہ ہو رہا ہے. اگر یزید کی نگاہ سے چلو گے تو حسین ہار گئے، لیکن سیدہ زینب کی نگاہ سے دیکھو گے تو حسین جیت گئے. تمہیں ان کی نگاہوں میں بڑا ہونا اور اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے. اگر میرے گھر میں کوئی جوان داخل ہو اسے کیا یاد آتا ہے؟ ہم اپنے گھر کو کن چیزوں سے مزین کرتے ہیں؟ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ 6 مہینے پہ صوفہ سیٹ بدلنا ہے, بیڈ بدلنا ہے, اور یہ یہ چیزیں کرنی ہیں. لیکن سوال یہ, اگر میں تیرے گھر میں آؤں تو مجھے فیلنگ آنی چاہیے میں کسی شیعہ کے گھر میں ہوں, مجھے احساس ہونا چاہیے میں کسی علی والے کے گھر میں ہوں. جب بچہ اس گھر میں بڑا ہو تو یہ بچہ ڈفرنٹ ہو جو کسی سنی کے گھر میں بڑا ہوتا ہے, جو کسی مسیحی کے گھر میں بڑا ہوتا ہے. اگر میرے گھر کا نظام ایسا نہیں ہوگا, اس گھر میں کبھی علی اکبر نہیں بنے گا, اس گھر میں کبھی بھی ننی سی سکینہ نہیں بنے گی. کیونکہ اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ یہ سمپل سے جو مصیبت جناب سکینہ پڑھتے ہیں تو ایک مصیبت میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے عصر عاشور پہ مصلی بچھایا تھا اپنے بابا کے انتظار میں. یہ سوال پیدا ہوا کہ بی بی نے مصلی کیسے بچھایا, وہ بھی کربلا میں. تو جب تاریخ کو ہم نے دیکھا, فرمایا حسین ابن علی کی عادت تھی کہ واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحبات گھر میں پڑھتے تھے. اور کس کے ساتھ پڑھتے تھے؟ اپنی سکینہ کے ساتھ پڑھتے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے مصلی پہ. یہ تربیت امام حسین نے گھر میں دی. بھائی کیوں حسین کے گھر میں قاسم, حسین ابن علی کے گھر میں اکبر, امام حسین کے گھر میں عباس؟ یہ کردار کیا خود بخود بن گئے؟ نہیں, ماحول ایسا تھا, سوسائٹی ایسی تھی کہ امام حسین نے یہ چیزیں کریٹ کی. تو آپ کو یہ چیزیں بنانی پڑیں گی. تہذیب الاسلام ایک کتاب ہے, اس کو پڑھیے. اتنا آپ کا دین مدقق, اتنا آپ کا دین دقیق کہ جس میں خدا یہ بھی کہتا ہے کہ جب واش روم جاتے ہو تو سیدھا پاؤں رکھو یا الٹا پاؤں رکھو, جس میں یہ بھی ہے کہ رات کو بستر پر سونا ہے تو سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ, جس میں یہ بھی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے والا ہے, تمہیں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ابھی تم نے شادی نہیں کی, تمہیں کس خاتون کا انتخاب کرنا ہے؟ جب بھی سوچ یہ ہو کہ مجھے واقعی ظہور امام کی تیاری کرنی ہے تو ابھی سے نہیں, شادی سے پہلے وہ خاتون انتخاب کرو. امام علی کی زندگی میں خیبر و خندق تو سنا, لیکن حضرت عباس کی یہ واقعہ کتنی بار آپ نے سنا جب عقیل کو بھیجا کہ عقیل ایسی خاتون قبیلے کو دیکھنا, اس کی غیرت کو دیکھنا, ان کے خواتین کی نجابت کو دیکھنا, جب ایسے قبیلے میں ایسی بیٹی پیدا ہوگی پھر اسی عورت اور اس خاتون کے پیٹ سے جناب عباس پیدا ہو گئے. لیکن ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں جب رشتے لینے جاتے ہیں؟ ہم جب بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ واللہ ہم چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے. کہ رسول خدا کے بڑے سخت جملے ہیں, فرمایا جس نے بیٹی کی شادی اس سے کروائی کہ مال کو دیکھ کر, جاہ کو دیکھ کر, مقام کو دیکھ کر بیٹی کی شادی کروائی, پیسے والا ہے, مالدار ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, لیکن اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا, اس کی تقویٰ کو نہیں دیکھا, اس کی کفویت اور اس کی ذہنیت اور مینٹلٹی کو نہیں دیکھا. اگر اس نے مال کو صرف دنیا یعنی عقل معاش, صرف معاش کو دیکھ کر اس نے قدم اٹھایا اور بیٹی کی شادی کی, فرمایا شادی تو کر دے گا لیکن انام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کیا. قتل روح, قتل کردار. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, نیک خواتین لیکن مال کی وجہ سے باپ نے شادی کروائی, بھائی نے شادی کروائی, وہ خواتین اجدار و قطار ہوتی. مولانا میرے بیٹوں کی تربیت خراب ہو گئی, یہ بیٹے حسینی نہیں بن سکتے جب اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارے وجود میں ذہنیت کیا ہے؟ ذہنیت یہ ہے کہ ہم صرف معاش کا سوچتے ہیں, مات کا نہیں سوچتے. اگر تجھے امام زمانہ والا معاشرہ بنانا ہے اور ظہور تک تمہیں جانا ہے تو جب جب قدم اٹھاؤ تجھے معاد اور قیامت اور قبر کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ میرے ان قدموں سے میری قبر کو کیا فائدہ ہوگا اور میری دنیا کو کیا فائدہ ہوگا. یہی امت وسط کا تصور ہے کہ جب دعا قنوت پڑھتے ہو تو کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اے خدا دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ذہنیت جب ایسی ہو تو ایسے خوبصورت معاشرے کریٹ ہوتے ہیں. تو ظہور اور کربلا کو اگر محدود کر دیں گے تو صرف آپ گریے تک محدود رہیں گے, لیکن اگر اس سینریو کو بڑا کریں گے کہ امام حسین ایک بڑی سوچ لے کر کربلا گئے اور واقعاً کچھ ایسے لوگ آئیں جو مولا کے ظہور کی تیاری میں بھی ہیں اور اپنے کردار کے ساتھ, رفتار کے ساتھ. حکومت امام بڑی مشکل ہے. مولا علی جب حکومت پر آئے اور زبردستی لایا گیا تو امام نے کہا تم لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوگا. کہ مولا کیوں نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. امام نے کہا دیکھنا, جب حکومت پر آئے تو حکومت پہ لانے میں سب سے بڑا کردار طلحہ کا, زبیر کا, لیکن یہی زبیر دشمن علی بن گیا. وجہ کیا تھی؟ کبھی سوچا کہ سیدہ جس زبیر کو اپنی وصیتیں دینا چاہتی ہیں, مولا کی پھوپھی کا بیٹا, رشتہ قریب, کہ جس کی تلوار کو سیف الاسلام کہا گیا, کہ وہ زبیر جب ایک دن مولا کے چہرے کو دیکھ رہا تو رسول خدا نے کہا زبیر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ النظر الی وجه علی عبادہ, اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرا کزن ہے علی، اس لیے محبت ہے علی سے۔ اس وقت رسول نے فرمایا تھا زبیر ایک دن آئے گا تو اسی علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ابداً یہ ہو نہیں سکتا، یہی بڑا نقطہ ہے کہ اگر میں آج آپ کو بیٹھ کر خدا نہ خواستہ کسی مومن کو کہوں، آپ کل امام زمانہ کے دشمن بن جاؤ گے۔ مومن کے مولانا امپوسیبل، میں دشمن بنوں گا۔ زبیر کی یہ فیلنگ تھی، میں علی کا دشمن بنوں گا۔ وہ زبیر جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، سب سے پہلے تلوار زبیر نے نکالی، لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا، علی کے ہاتھوں میں رسیاں، اور کہنے لگا کہ علی ابن ابی طالب خاموش کیوں ہے، حکم دیجیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے کے خلیفے سے لڑنے کے لیے زبیر تیار تھا۔ امام نے کہا لوگ نہیں ہیں، کہا آپ بولیے میں لوگوں کو لاؤں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، کل مسجد میں آ جانا، اگر لوگ ہوئے تو علی قیام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں اپنے وجود کو، تمہارے اندر بھی تو خواہش ہونی چاہیے، تمہارے اندر بھی حق کی تلاش ہونی چاہیے، تمہارے اندر بھی جنت کی کوئی تلاش ہونی چاہیے، تو پھر ہم تجھے بچانے کے لیے آئے گئے۔ ہم بلا رہے ہیں تو آ نہیں رہا، ہم سمجھا رہے ہیں تو سن نہیں رہا، ہم کہہ رہے ہیں تو سن نہیں رہا۔ تو امام فرماتے کل آ جانا۔ فرمایا چار لوگ مسجد میں آئے، جس میں زبیر ہے، ابو ذر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے۔ امام نے کہا زبیر چار لوگوں سے حکومت نہیں بنائی جاتی، امام کیوں نہیں آ رہے، امام کیوں نہیں آ رہے، امام کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی ماحول کریٹ ہوگا تو مولا آئیں گے، سچویشن بنے گی تو امام زمانہ کا ضرور ہوگا۔ صرف نام کے پکارنے سے 400 سال کا فاصلہ تھا۔ عیسیٰ کے لیے لوگ ترس رہے تھے، خدا عیسیٰ کو بھیج، اپنا ولی بھیج، اپنا ولی بھیج، لیکن جب عیسیٰ آئے امت نے حال کیا کیا؟ وہی یہودی حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے چلے گئے، پتھر مارے، تکلیفیں دی، صرف اس لیے کیونکہ محبت تھی ہم میں سے، کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ اس نے سود کو حرام قرار دیا، صرف اس لیے کہ وہ نبی عدالت کو قائم کرنے کے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو وہی امام علی حکومت پر آتے، امام فرماتے اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا تو زبیر ایسا نہ بنتا۔ تاریخ عرب پڑھیے، وہ زبیر جب اسلام آیا تو پہننے کے لیے کپڑا تھا، لیکن جب مولا حکومت پر آتے ہیں تو مصر میں زبیر کا گھر، مدینے میں زبیر کا گھر، شام میں زبیر کا گھر۔ تقریباً بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں لاکھوں سے زیادہ سونے کے سکے زبیر کے گھر میں۔ امام نے پوچھا زبیر اتنا مال کہاں سے آیا؟ مجھے پتا ہے میں بھی مسلمان بنا، میں نے جنگیں لڑی، تم نے بھی لڑی، لیکن زبیر تم نے ایسا کیا کیا جو علی نے نہیں کیا؟ اتنا مالدار بن گئے ان 25 سالوں میں؟ فرمایا میں حساب لوں گا، پچھلے خلیفوں کا حساب لوں گا کہ ان کے زمانے میں کس کس نے کتنی دولت کو جمع کیا۔ تو انہوں نے شرطیں رکھی کہ علی پچھلا حساب نہیں لینا، تیری حکومت میں اگر ہم کچھ کریں تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن پچھلی حکومتوں کا نہیں۔ دوسری شرط یہ رکھی، علی عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈو گے۔ امام نے کہا کہ وہ امام کیسا جو پچھلا حساب نہ لے اور آج کا لے؟ میں نے تو پہلے ہی دن سے کہا تھا علی علی وہ ہے جو عدالت نبی کو قائم کرے گا۔ کہ نہیں، اگر یہ کرو گے تو جنگ لڑیں گے۔ کہ اگر عثمان کے قاتل مجھے مل گئے تو بدلہ میں ہی لوں گا، تمہارے حوالے کیوں کروں، میں حاکم ہوں۔ کہ اگر علی ایسا ہے تو ہم جنگ قائم کریں گے۔ امام فرمائے میں کسی جنگ سے نہیں لڑتا، میں کسی جنگ سے نہیں لڑتا، علی آیا ہی اسی لیے کہ نظام الہی کو قائم کرے، پھر جنگ جمل بنتی ہے، پھر یہی زبیر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب لوگ کہتے ہیں، اور سب سے پہلے علی ابن ابی طالب میدان میں آتے ہیں، لیکن لباس رزم اور لباس جنگ کو پہن کر نہیں آئے، تلوار کو نیام سے نکال کر نہیں آئے، وہیں میدان سے آواز دی، ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، قریب علی کے، زبیر کا لقب تھا۔ ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، زبیر تیری خیر نہیں، کیونکہ علی نے تجھے جنگ کے لیے بلایا ہے۔ زبیر کہتا میں علی کے مزاج کو جانتا ہوں، اگر لڑنا ہوتا تو تلوار نیام سے نکالی ہوتی اور لباس سے جنگ اور رزم پہنا ہوتا، لیکن علی نے نہیں پہنا، اور علی نے مجھے لقب سے بلایا، اس کا مطلب علی میرا احترام کرتے ہیں اور احترام کر کے مجھے بلایا ہے، یقیناً مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ زبیر بھی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور مولا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، خاموش کھڑا ہے۔ امام فرماتا زبیر کس سے لڑنے آیا ہے؟ کہ علی آپ نے شرطیں نہیں مانی۔ فرما زبیر وہ وقت یاد آئے، بس تجھے یہ ایک بات کہنے آیا ہوں، اگر تیرا ضمیر بیدار ہوگا تو اس بات پہ ہو جانا چاہیے کہ کون سا وقت کا زبیر؟ ایک وقت تھا جب تو میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا، تو نبی نے کیا کہا تھا یاد آئے، اور تو نے کیا کہا تھا کہ زبیر جس چہرے کو تو دیکھ رہا ہے اسی چہرے کے مقابلے میں تلوار اٹھائے گا، کیا کہا تھا؟ امپوسیبل یا رسول اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں علی کے مقابلے میں آ جاؤں، جس طرح ہم سوچتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن زنا کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن شراب پیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن گناہ میں پڑے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن نشے میں پڑے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں علی والا ہوں رشوت لوں، لیکن جب وقت آتا ہے یہی مومن پھسل جاتا ہے، جب وقت آتا ہے یہی گناہ میں پڑ جاتا ہے، انہی چیزوں کو شیطان مزین کرتا ہے۔ جیسے امام نے کہا، زبیر نے سر کو جھکایا اور واپس گیا۔ اب یہاں پہ ایک درس ہے، تاریخ کا واقعہ واقعہ نہیں، ہمیں سیکھنا ہے کہ کیوں زبیر جہنمی بنا جبکہ علی سے لڑا بھی نہیں، مولا کے خلاف ابھی تلوار بھی نہیں اٹھائی، امام کے بدن پہ ایک زخم بھی نہیں دیا، لیکن پھر بھی جہنمی بنا۔ کہ فرماتے ہیں واپس گیا اور تلوار کو نیام میں ڈالا کہ میں نہیں لڑوں گا۔ بیٹے نے تانے دیے، بابا ڈر گئے، علی سے ڈر گئے، علی سے نہیں ڈرا، نبی کا فرمان یاد آ گیا، لشکر کو چھوڑا اور چلا گیا۔ جیسے لشکر کو چھوڑا، ایک ملعون نے علی کے لشکر سے اس کا پیچھا کیا، جو بعد میں خارجی بنا، اور مولا نے اس کو وہاں پہ قتل کیا، پیچھے گیا لالچ میں، اور جا کر پیچھے سے زبیر کا سر قلم کیا۔ بعض روایتوں میں تلوار لے کر آیا، بعض میں زبیر کا سر لے کر آیا، اور خیمے علی پہ کھڑا ہو گیا، یا علی جائزہ جائزہ، مجدہ دو مجھے، ہدیہ دو مجھے۔ کس چیز کا جائزہ؟ اس نے زبیر کا سر اور تلوار علی کے سامنے رکھی۔ اس وقت امام کا مشہور جملہ فرمایا، مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی۔ کہا تم نے بھی امام وقت کی اطاعت نہیں کی، کس کے کہنے پر گیا تھا؟ کیا میں نے اجازت دی تھی اس کو جا کر قتل کرنا ہے؟ تو لالچ میں گیا اور قتل کیا، تو بھی جہنمی۔ اور فرمایا جس کا سر میرے سامنے آئے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں یا علی، یہ تو آپ سے لڑا نہیں۔ فرمایا صرف حق کو حق کہنا کافی نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا بھی کافی ہے۔ اس وقت چاہیے تھا زبیر کو کہ لشکر باطل سے نکلتا اور لشکر حق میں جاتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے علی حق تو کہہ رہے ہیں، ہم زبان سے امام زمانہ کو حق تو کہہ رہے ہیں، ہم زبان سے کربلا کے واقعے کو حق تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا تو حق کا ساتھ بھی دے رہا ہے؟ کیا تو لشکر امام میں بھی ہے؟ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم پریکٹسنگ مسلم، میں واقعاً اسلام کو پریکٹس کر رہا ہوں، میں واقعاً شیعت کو پریکٹس کر رہا ہوں، واقعاً میرے وجود میں وہ جلوہ علی وہ جلوہ کربلا نظر آتا ہے؟ اگر تو پریکٹسنگ ہے، اس کا مطلب تو حق کو حق بھی مان رہا ہے اور حق کا ساتھ بھی دے رہا ہے۔ صرف حق کا نعرہ بلند کرنا کافی نہیں، یا علی کہو اور علی کے ساتھ رہو بھی، علی جیسی زندگی بھی گزارو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ چل فرجو، فرمایا سب سے بڑی نعمت جو خدا نے آپ کو دی وہ توفیق ہے۔ عجیب جملے، فرمایا بندہ گناہ خود کرتا ہے لیکن توبہ کی توفیق اسے خدا دیتا ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو، ایک آنسو آنکھ سے نہ گرے، نہ حسین کی مجلس میں نہ اپنے گناہوں پر۔ اتنا کریم ہے رب العالمین۔ بہت سخت روایت ہے، لیکن یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے کا حل دیا۔ پوچھا مولا خدا کتنا کریم ہے؟ امام نے کہا بہت بڑا۔ کہا کہ پھر بھی آسمانوں سے بڑا ہے، یعنی کتنا بخشنے والا ہے؟ امام نے کہا آسمانوں سے بھی زیادہ اس کی بخشش بڑی ہے، سمندروں سے کہا اس سے بڑی ہے، ملائکوں سے اس سے بڑی ہے۔ پوچھتا گیا اس نے ایک سوال کیا، مولا پھر بھی مجھے جاننا ہے اس کا کرم کتنا بڑا ہے؟ تو امام نے کہا جتنی رب کی ذات بڑی ہے اتنا وہ کریم ہے۔ اب جا کر اندازہ لگا وہ کتنا کریم ہے، لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے، لہذا اس کا کرم بھی انلمیٹڈ ہے۔ امام نے ایک جواب دے کر اس کو مطمئن کر دیا۔ اب اس نے سوال بڑا مشکل کیا، کہا مولا کتنا بھی بڑا گنہگار ہو خدا بخش دیتا ہے؟ کہاں کتنا بھی بڑا گنہگار ہو وہ بخش دیتا ہے۔ اس نے کہا مولا برا نہ مانے تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کہا مولا کیا خدا یزید کو بھی بخش سکتا ہے؟ کیا خدا، سوال زین العابدین سے کیا جا رہا ہے، جس نے بابا کے گلے پر خنجر چلایا اس سے پوچھا گیا کہ مولا کیا خدا شمر کو بھی بخش سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف امام نے کہا کہ اس کی بخشش اس کے وجود سے بڑی ہے، دوسری طرف سوال ایسا کہ عام بندہ اٹک جائے۔ لیکن یہ امام ہے، یہ سلونی سلونی کے دعوے کرنے والے کا بیٹا سجاد ہے؟ بے جھجک فوراً امام نے جواب دیا، ہاں وہ اتنا غریب ہے، اگر بخشنے پر آئے تو یزید کو بخش دے، اگر بخشنے پر آئے تو شکر کو بخش دے۔ پوچھنے والا تعجب میں، کیا مطلب مولا، جن پر ہم لعنتیں بھیج رہے ہیں اور دن رات لعنت بھیج رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خدا بخش دے گا؟ جس نے حسین کو قتل کیا اسے بخشے گا، جس نے سکینہ کو تماچے مارے اسے بخشے گا، مومن جلال میں آ گیا مولا، جس نے سیدہ زینب کی چادر لوٹی اسے بخشے گا؟ امام نے کہا بخشنے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، ہر کوئی ایسے نہیں بخشا جاتا، کہا بخشنے کے لیے توبہ ضروری ہے، جب تک شمر یزید توبہ نہیں کرے گا وہ بخشے گا کیسے؟ اور فرمایا توبہ کے لیے توفیق کا ہونا ضروری ہے، وہ توفیق دے گا ہی نہیں تو یہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ توفیق دے گا ہی نہیں یہ مصلی عبادت پر کیسے آئے گا؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا حسین کے فرش میں بلاتا ہے، یہ توفیق ہے، خدا آنسو آنکھ میں لاتا ہے، یہ توفیق ہے، اگر یہ توفیق سلب ہو جائے ایسا کہ محترم بندہ تباہ ہو جائے، خسرت دنیا والا، یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ خدا حسین کی مجلس میں لاتا ہے، چند آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں، اگر اس کا ارادہ شامل نہ ہو واقعاً ہم اس قابل بھی نہیں کہ دو جملے کہہ سکیں اور آپ دو جملے سن سکیں۔ تو جب اس نے توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، شکر یہ ہے جب حسین کی مجلس میں آتے ہو تو ایسے رو جیسے حسین نے کہا، کہ چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہے، گریہ ہو رہا ہے، امام ابو بصیر کے قریب جاتے ہیں، ابو بصیر تو نے میرے حسین پر رونے کا حق ادا نہیں کیا، فوراً رومال نکالا کیونکہ سر نیچے تھا اور آنکھوں پر رومال تھا، رومال امام کو دیا، مولا آنسوؤں سے گیلا ہے، امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تو رویا نہیں، میں نے کہا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا، بڑے سخت جملے معصوم، کہ مولا حق کیا ہے؟ فرما ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں کی گود میں جوان بیٹے کا گلا کاٹا گیا، یہ سوچو وہ ماں کیسے روتی ہے، ایسے دلوں کو آمادہ کیا کرو، اور یہ ایک آنسو تجھے جنتی بنا سکتا ہے۔ دوسرا فرمان چوتھے امام کا فرمایا، جب بھی حسین کی مجلس پہ آؤ یہ تصور کر کے بیٹھا کرو، وہ توبہ کی محفل ہو، وہ امام کی زیارت پہ جاؤ یا مولا کی مجلس پہ آؤ، یہ تصور کرو یہ تمہاری زندگی کی آخری مجلس ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، یہ سلام چھٹے امام کے آئے، لیکن بیویوں نے کیے، جب بیویاں بہین سے لوٹ کر کربلا پہنچی تو ایسے اپنے حسین کو سلام کیا۔ اگر کسی مومن کو سلام نہیں آتا لفظ حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے، تو کم از کم حسین کا نام بلند آواز سے پکارے، السلام علی حسین، سب مل کے وہ اللہ
غلام ہو سیدوں کے لٹے ہوئے قافلے پہ میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ جب جب زین آیا عباس کی گلے کو دیکھتی تھی رو کر کہا عباس اگر تو ہوتا میری چادر نہ لٹتی جب جب سکینہ آیا گردن کو دیکھتی تھی رو کر کہتی تھی بابا اپنی آنکھوں کو کھولو باپ بیٹی سے شرماتا نہیں بابا بابا آپ نے کہا تھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے یتیموں کو سینے سے لگایا جاتا ہے لیکن بابا جب سے میں یتیم ہوں کسی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا کبھی شیور دواج مارتا کبھی ظالم تازیان مارتا عجیب مصیبت جناب سکینہ کی اسی لیے امام زمانہ فرماتے ہیں مومن جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو ایک میری پھوپھی زینب ایک ہماری سکینہ ایک تصور ہے ایرانی ذاکر کا فرمایا جب یہ قافلہ چل رہا تھا یہ بچی بابا کو بڑی حسرت سے دیکھتی تھی چند ایسے مقام ہیں جہاں امام زین العابدین بڑا روئے اکثر مقام شام کے فرمایا پورے قافلے میں بچی ایک سوال کرتی تھی ظالم مجھے میرے بابا کا سر دو انہوں کے نیدا پہ بھی ہے مجھے دو میں اپنے سینے سے لگا لوں امام فرماتے ہیں جب بچی نے رونا شروع کیا ایک مرتبہ شامیوں نے حسین کے سر کو نوک سے اتارا اور ظالموں نے زمین پہ رکھا فرمایا نیزوں کی انیوں سے اتنا حسین کے سر کو مارا عجیب جملہ میں امام نے فرمایا کٹی ہوئی گردن سے آوال آئی اے ظالم مارنا ہے مارو لیکن سکینہ کے سامنے نہ مارو میری بچی مردہ اب ایرانی ذاکر کا تصور ہے فرمایا پورے سفر میں سکینہ بابا کے سر کو دیکھتی تھی اور بڑی حسرت سے کچھ باتیں کرتی تھی رو کر کہتی تھی پدر جان منین و سنا بکھے گوی بجاؤ یہ تماشا سرات رب بوس رو کر کہتی تھی میرے تین دن کے پیاسے بابا او میرے پردیسی بابا
اپنا دکھ کس بیان کروں, میں اپنے زخمی کانوں کو کس دکھاؤں. بابا میں تیرے سر کو دیکھ تو رہی ہوں لیکن آپ کا سر مجھ سے دور, میں اسے بوسا نہیں دے سکتی. در جان مرین و سراب کے گویا بے جای تماشا سرات را ببوسا. نظر کن ای مار عشق و امیدا که من تنها کودک موسفیدا. نظر کن تیری آنکھیں بند کیوں ہیں, ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو, ذرا اپنی سکینہ کو دیکھو. بڑا بیوی نے سخت جملہ کہا کہ بابا جس طرح دادی زہرا کے بعد وہ جوانی میں سفل ہو گئے, بابا میرے بال بچپنے میں سفل. جملہ بڑا سخت ہے. نظر کن ای مہر عشق امید کہ من تنہا کودک قد خمید. او بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو, جس طرح دادی کی کمر او جوانی میں جھک گئی تھی, بابا شمر نے اتنے تابیال مارے, او میری کمر بچپنے میں